بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह निसा की आयात 150 ता 152 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप आलमी ख़बरें समाअत फरमाएंगे। ख़बरों के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप अशरे फज्र की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम समाअत फरमाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा और इस्लाम की मारफत हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबरें।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। पेश खिदमत है आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान से आलमी खबरों के साथ हाशिम अली। पहले पेश खिदमत है बाज अहम खबरों का खुलासा। इस्लामी इनकलाब की 42वीं सालगिरह के मौके पर पूरे ईरान में मोटरसाइकिल और कार रैलियां निकाली गई हैं। लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए रैलियों में भरपूर शिरकत की। सदर ईरान डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरानी अवाम की इस्तकामत और हुकूमत ईरान की हिकमत अमली ने ट्रंप हुकूमत की ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज और पुलिस के साथ झड़पों के बाद शहर की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया है। और हिंदुस्तान में जरई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक बदस्तूर जारी है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। इस्लामी इनकलाब की 42वीं सालगिरह के मौके पर पूरे ईरान में मोटरसाइकिल और कार रैलियां निकाली गईं। लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए रैलियों में भरपूर शिरकत की। कोरोना वायरस की वजह से इस साल इस्लामी इनकलाब की 42वीं सालगिरह की तकरीबात मुनफरिद तरीके से मनाई गईं और अवाम के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अलामती तौर पर निकाली जाने वाली कार और मोटरसाइकिल रैलियों में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। ईरान के 1000 से ज्यादा शहरों में निकाली जाने वाली कार और मोटरसाइकिल रैलियां पहले से तयशुदा रास्तों से गुजरकर मरकजी चौराहों पर खत्म हुई, जिनमें शरीक लोगों ने अपने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और बड़े पुरजोश अंदाज में आलमी साम्राज्य ताकतों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। रैलियों में शरीक लोगों ने अपने नारों के जरिए इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो रहबरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनेई की वलवला अंगेज क़यादत में इस्लामी इनकलाब के रास्ते पर गामजन रहेंगे और आलमी साम्राज्य ताकतों की साजिशों और पाबंदियों का डटकर मुकाबला करेंगे। रैलियों के शुरका ने एक करारदाद भी मंजूर की, जिसमें कहा गया है कि 11 फरवरी का दिन दुनिया भर के हक पसंदों और इंसाफ के मतवालों की नियाबत में दो टोक और दुश्मन शिकन अल्फाज में ایران اسلامی اور اسلامی بیداری کے محور یعنی امام خامنئی کی پیروی پر قائم رہنے کا بھرپور اعلان کرتا ہے. معاف کیجئے، ایران اسلامی اور اسلامی بیداری کے محور یعنی امام خامنئی کی پیروی پر قائم رہنے کا بھرپور اعلان کرتا ہے. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی استقامت اور حکومت ایران کی حکمت عملی نے ٹرمپ حکومت کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو ناکام بنا دیا ہے. اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ایران کے عوام وائٹ ہاؤس کے ڈکٹیٹر ٹرمپ کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اپنے صبر اور استقامت کے ذریعے اسے شکست سے دوچار کر دیا. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اگر ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے فوراً بعد ایران بھی اس معاہدے سے نکل جاتا تو اسرائیل اور امریکہ کی سازش کامیاب ہو جاتی. صدر ایران نے کہا کہ ایرانی عوام کی استقامت کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا جہاں ٹرمپ کے جانے سے پیدا ہونے والی سلامتی، قانون پر عمل درآمد اور پائیداری کا احساس کر رہی ہے، وہیں اسے ایران کی عظیم قوم کا احسان مند بھی ہونا چاہیے جو ٹرمپ حکومت کے خاتمے میں مؤثر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک برس کے دوران پابندیوں، کورونا، نفسیاتی جنگ اور جنگ کی دھمکیوں جیسے چار خطرات کا ایران کو سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ایران کے عوام نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے محاذ کو منہ کی کھانی پڑی. متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے ایران کے عوام اور حکومت کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی مبارکباد پیش کی ہے. متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان نے اپنے ایک پیغام میں ایران کے صدر حجت الاسلام ڈاکٹر حسن روحانی کو اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی ہے. متحدہ عرب امارات کے نائب امیر، وزیر اعظم اور دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم اور ابو ظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے نائب سربراہ شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے دو علیحدہ علیحدہ پیغامات میں اسلامی جمہور ایران کے صدر کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کی. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے احتجاج اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے بعد شہر کی سیکورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ نہ ہونے پر سرکاری ملازمین نے شاہراہ دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا. سرکاری ملازمین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، جبکہ سرکاری ملازمین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیے جانے کی اطلاعات ہیں. پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کے احتجاج کے باعث اسلام آباد سیکرٹریٹ اور وزیر اعظم ہاؤس جانے والا راستہ بند کرتے ہوئے سیکورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے. اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کی رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج اسلام آباد میدان جنگ بن گیا ہے. ملازمین کے پرامن مظاہرے پر لاٹھی چارج اور شیلنگ قابل مذمت ہے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک بدستور جاری ہے اور دہلی کی سرحدوں پر دسیوں ہزار کی تعداد میں کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر پچھلے 75 دن سے زیادہ عرصے سے کسانوں کا دھرنا اور تحریک جاری ہے، جبکہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں بھی کسانوں کے احتجاجی جلسے جاری ہیں. کسان رہنماؤں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے پہرے یا دباؤ میں نہیں آئیں گے اور اپنے مطالبات پر قائم ہیں. کسان رہنما راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ ایک بار پھر حکومت کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ کسانوں کی تحریک کو حزب اختلاف کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف سے بھی کہا ہے کہ وہ کسانوں کے پلیٹ فارم اور اسٹیج کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہماری تحریک غیر سرکاری ہے۔ انہوں نے حکومت اور دہلی پولیس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 26 جنوری کو لال قلعے پر بلوائیوں کو لے کر پہنچنے والوں کو گرفتار نہ کر کے کسانوں کو گرفتار کیا گیا، جو قابل افسوس ہے۔ اس درمیان مغربی اتر پردیش میں زرعی قوانین کے خلاف مہا پنچایت کا دور بھی جاری ہے۔ سہارنپور میں بدھ کو بھی کسانوں کی مہا پنچایت ہوئی، جس میں کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی حصہ لیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک اعلی سیکورٹی کمانڈر بھی شامل ہے۔ کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرامرز نے بتایا کہ بدھ کی صبح کابل میں ہونے والے 3 الگ الگ دھماکوں میں 3 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل میں سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے سے ان دہشت گردانہ حملوں میں سے ایک حملے میں کابل کے 5ویں سیکورٹی زون کے سیکورٹی کمانڈر اپنے 2 محافظوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کابل شہر اور کابل کے مضافاتی علاقوں میں یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ ایک دھماکہ کابل کے 5ویں سیکورٹی زون میں ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کے عراقی عدالت کے فیصلے کی تعریف کی ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی نے بغداد میں عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القاظمی سے ملاقات میں ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے بارے میں عراقی حکومت کے موقف کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں کبھی بھی ایرانی عوام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکیں۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے عراقی جیلوں میں بند ایرانی قیدیوں کے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے ایران میں قید عراقی قیدیوں کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے سزا کی معافی کا بھی ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ جلد سے جلد عراق میں قید ایرانی قیدیوں، خاص طور سے ان قیدیوں کی رہائی کی زمین ہموار کی جائے گی جو اقامت یا ملک میں غیر قانونی داخلے کی بنا پر جیل میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے جگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 22 بہمن 27 جمادی الثانی اور 10 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس فروری سن 1755 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی اور مصنف مونٹیسکیو کا انتقال ہوا. وہ سن 1689 میں پیدا ہوئے تھے. ان کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جن کے افکار و نظریات نے انقلاب فرانس پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے. ان کی کتابوں میں سے صرف روح القوانین اور ایرانی مکتوبات باقی رہ گئی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب روح القوانین میں تاریخی اور سماجی مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا نظریہ پیش کیا, اور اس چیز کو انہوں نے سیاسی آزادی کا ضامن قرار دیا. ان کی دیگر کتابوں میں تاریخ حقیقی، میرے افکار اور متعدد سفر کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. ستائیس جمادی الثانی سن 1320 ہجری قمری کو معروف عالم دین الحاج مرزا حسین نوری تبرسی نے وفات پائی. وہ زہد و تقویٰ، پرہیزگاری، اعلی روحانی اور انسانی صفات کے اعتبار سے اپنے دور کی منفرد شخصیت تھے. علم حدیث، تفسیر، علماء دین کی سوان حیات اور علم رجال میں بھی تبرسی کا کوئی ثانی نہیں تھا. آپ نے ان موضوعات پر بہت گہرائی اور توجہ کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں. استاد مرزا حسین نوری اہل بیت رسول علیہ السلام سے متعلق کتب کی اشاعت میں بھی غیر معمولی طور پر فعال رہے. ان کی بہت سی کتابیں باقی ہیں جن میں مشہور ترین کتاب مستدرک الوسائل کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. یہ کتاب روایات و احادیث اور بعض بزرگ علماء دین کے حالات زندگی کے بارے میں ہیں. 10 فروری سن 1878 عیسوی کو فرانس کے معروف دانشور اور فرانس اکیڈمی کے رکن کلوڈ برنارڈ کا 65 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ برنارڈ نے انسان کے اعصابی سلسلے اور اندرونی اعضاء کے بارے میں دسیوں سال کی تحقیقات کے بعد میڈیکل سائنس پر دیباچہ نامی کتاب تحریر کی، جو اس موضوع کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ ستائیس جمادی ثانی سن 1358 ہجری قمری کو معروف ایرانی عالم دین مرزا ابوالحسن آذربائیجانی مشکینی نے وفات پائی۔ انہوں نے نوجوانی سے ہی اپنے دور کے جید علماء سے قصب فیض کیا، یہاں تک کہ ان کا شمار ممتاز علماء میں ہونے لگا۔ مرزا ابوالحسن نے اپنی عمر کا ایک حصہ مطالعے اور حصول علم میں گزارا۔ آپ نے بغداد میں وفات پائی۔ مرزا ابوالحسن مشکینی نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب مقاصب پر ان کا لکھا ہوا حاشیہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ دس فروری سن 1987 عیسوی کو پاکستان کے معروف مصور صادقین کا انتقال ہوا۔ وہ جون سن 1930 میں ہندوستان کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں شروع سے ہی مصوری کا شوق تھا۔ انہیں اصل شہرت اپنے دیواری مصوری کے شاہکاروں سے حاصل ہوئی تھی۔ صادقین نے اپنی پہلی دیواری پینٹنگ کراچی ایئرپورٹ پر بنائی، پھر اپنی مصوری کے فن سے سینٹرل ایکسائز لینڈ کسٹمز کلب اور سروسز کلب کی دیواریں بھی مزین کی۔ سن 1961 میں انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی کی لائبریری میں ایک عظیم دیواری پینٹنگ بنائی، جسے انہوں نے وقت کے خزانے کا نام دیا۔ اس میں انہوں نے سقراط سے آئنسٹائن تک ہر عہد کے علمی و سائنسی ارتقاء کو بڑی خوبصورتی اور ہوشیاری سے محفوظ کیا ہے۔ سن 1969 میں غالب کی 7 سالہ برسی کے موقع پر انہوں نے کلام غالب کو بڑی خوبصورتی سے پینٹ کیا۔ سن 1970 میں سورہ رحمان کی آیات کو بڑے دلکش انداز میں پینٹ کیا اور مصورانہ خطاطی کے نئے دبستان کی بنیاد رکھی۔ بائیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران نے تاریخ کے نہایت فیصلہ کن اور حساس لمحات سر کیے۔ اس دن ایران کے انقلابی مسلمان عوام نے اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے شہنشاہیت کا خاتمہ کیا۔ اس طرح سال ہر سال کی جد و جہد کے بعد انقلاب اسلامی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس دن عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور جوانوں، غرض یہ کہ سب لوگوں نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ شاہ کا تختہ الٹنے میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے فوجی ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر محاذ بنائے اور فوج کا مقابلہ کر کے زخمیوں کو امداد پہنچائی۔ اس طرح ایرانی عوام نے مل جل کر انقلاب کو کامیاب بنایا۔ جب ریڈیو سے امریکہ کی پٹھو شہنشاہی حکومت کی سرنگونی اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تو سارا ایران خوشی میں ڈوب گیا۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت تھا جب ریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ توجہ فرمائیے، یہ انقلاب کی آواز ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ریڈیو نے در حقیقت 2500 سالہ ظالم شاہی نظام کی سرنگونی کی نوید اور باطل پر حق کی کامیابی کی خوشخبری دی۔ یہ دن تمام عالم اسلام اور حریت پسندوں کو مبارک ہو۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے مخاطب ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج 22 بہمن یعنی ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کا دن، اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، میں ناہید انوری بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور یہاں پر آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کا جشن پورے ایران میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ہم تمام شہدائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، آپ سب کو اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔
جشن آزادی کے موقع پر ہم ایک بار پھر بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے تجدید عہد کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنے ای کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر ہم تمام شہدا، جانبازوں اور فداکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور شہدا سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کے راستے کو جاری و ساری رکھیں گے۔
فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ پھول گنچے ہیں نمایاں خاک مقتل کے چمن میں، ہے تمہاری یاد باقی جا بجا دشت و دمن میں۔ لالا آئے سرخ قرآن، اے شہیدوں فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟
جی ہاں سامعین، اسلامی انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد، ایرانی عوام کی بہادری اور جوان مردی اور شہدا کے خون کا مرہون منت ہے۔ شاعر کہتا ہے، ساری دنیا کے ہیں مظلوم تمہارے حامی، تم نے مظلوموں کو ظالم سے دلائی ہے نجات، کفر ہے لرزہ برندام خمینی تم سے، تم نے اس دور میں اسلام کو بخشی ہے حیات، یوں لڑے تیری قیادت میں جوان ایران کے، سامراجی قوتیں حیران و ششتر رہ گئیں، ویگن و بیگن کے منصوبوں پہ پانی پھر گیا، تیری ٹھوکر سے رعونت کی دیواریں ڈھہ گئیں۔ آپ سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی جشن آزادی بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. سامعین اسی حوالے سے ہم ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. یہ سلسلے کا آخری پروگرام ہے. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا.
بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسا کہ ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ آج اس مناسبت کا آخری پروگرام ہے, تو میں بھی تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے عشر فجر کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرتی ہوں. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں.
مبارک ہو ایران کا انقلاب, نصرم من اللہ فتح قریب,
نصرم من اللہ فتح قریب, نصرم من اللہ فتح قریب.
کرشمہ محمد کے پیغام کا, کرشمہ محمد کے پیغام کا, علی کے حیات آخری نام کا, نہ مشرق نہ مغرب کی اقوام کا. نصرم من اللہ فتح قریب,
نصرم من اللہ فتح قریب, نصرم من اللہ فتح قریب.
سامعین، تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا کے مختلف مقامات پر گوناگون تمدن وجود میں آئے، جو کچھ عرصے تک اپنا لوہا منوانے اور مختلف میدانوں میں اپنے اثرات چھوڑنے کے بعد زوال کا شکار ہو گئے. ان میں سے ایران، بین النہرین، یونان، روم، مصر اور چین وغیرہ کے تمدنوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. ہر تمدن نے مختلف علوم اور ثقافتوں کی ترقی و پیش رفت کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا. البتہ ظہور اسلام کے بعد وجود میں آنے والے اسلامی تمدن کو دوسرے تمدنوں کو برتری حاصل تھی. اس تمدن کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر استوار تھی. یہ تمدن علم کے حصول پر بہت زور دیتا اور مسلمانوں کو عمر بھر ہر ممکن طریقے سے علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے. گزشتہ کئی صدیوں کے دوران بہت سے دانشوروں نے متعدد ایجادات کی اور مختلف علمی میدانوں میں اپنے نظریات پیش کیے. فلاسفہ، شعرا اور آرٹسٹوں نے بہت عمدہ کتابیں تحریر کیں. افسوس کہ مختلف بیرونی اور اندرونی اسباب کی بنا پر اسلامی تمدن کا درخشاں آفتاب غروب ہو گیا اور اسلامی ممالک میں علمی اور ثقافتی پسماندگی اور ان ممالک پر سامراج کے تسلط کا آغاز ہو گیا.
جی ہاں سامعین، فروری 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی فکر کی نشو نما اور اس کے پھیلاؤ کی امید پیدا ہوئی. اسلامی تمدن کے بعض اجزائے ترکیبی مثلا معنوی ترقی، علمی پیش رفت، ملکی مفکرین اور افرادی قوت پر بھروسہ، قومی طاقت میں اضافہ اور اسلامی دنیا کے اتحاد کی کوشش نے ایران کو اسلامی تمدن کے احیاء کے راستے پر گامزن کر دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جدید تمدن تک پہنچنے کو اس عظیم انقلاب کا اصل مقصد قرار دیا ہے. اسلامی جمہوری نظام کے قیام کو 4 عشروں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس عرصے کے دوران اس نظام کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوئیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی گئیں تاکہ یہ عوامی نظام ختم ہو جائے یا کم از کم اپنے راستے سے ہٹ جائے. لیکن اسلامی جمہوریہ متعدد نشیب و فراز کے باوجود ملک کے اندر اور ملک سے باہر اپنی پوزیشن مستحکم کر چکا ہے اور جدید اسلامی تمدن کو وجود میں لانے کے لیے اس کی رفتار میں تیزی پیدا ہوئی ہے. اسی وجہ سے رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر شائع ہونے والے انقلاب کا دوسرا مرحلہ نامی اعلامیے میں جوانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگلا عشرہ آپ لوگوں سے مخصوص ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ تجربے اور ولولے کے ساتھ اپنے انقلاب کی حفاظت کریں اور اس کے بڑے مقصد یعنی جدید اسلامی تمدن کے قیام اور ولایت عظمیٰ کے آفتاب کے طلوع کی تیاری کے قریب تر کریں. دوسرے لفظوں میں رہبر انقلاب اسلامی کے نزدیک اسلامی تمدن کا احیاء اور حضرت امام زمانہ کے ظہور کا راستہ ہموار کرنا ماضی کی نسبت آج زیادہ آسان ہے.
دور مشکلیں وہ سب کی دور ہو جو آپ کا ظہور مشکلیں وہ سب کی دور مشکلیں وہ سب کی دور یا امام یا امام یا امام.
سامعین، کسی بھی تمدن کو وجود میں لانے کے لیے اس کے مقدمات اور بنیادی چیزوں کا فراہم کیا جانا ضروری ہے. یہ کام اگرچہ دشوار اور عموماً طویل ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت عظیم ثمرات اور اثرات ہوتے ہیں. کسی بھی تمدن کی ایک اہم خصوصیت اس پر حکم فرما ثقافت اور سوچ ہوتی ہے. اسلامی تمدن مغرب کے مادی تمدنوں کے برخلاف خدائے واحد پر ایمان، معنویات اور اخلاق پر استوار ہے. ایسا تمدن اپنی ترقی و پیش رفت کے لیے دوسری اقوام کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرتا، علم و سائنس کو ناجائز اور غیر انسانی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے اور اس پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کرتا. اسلامی انقلاب بھی، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اسلام کی ایسی ترقی یافتہ تعلیمات اور ایسے عظیم اہداف کی بنیاد پر استوار ہے جن میں فرد اور معاشرے کی آسائش اور دنیاوی و اخروی سعادت کو مد نظر رکھا گیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، جدید اسلامی تمدن میں مادیت معنویت کے ہمراہ ہے اور اخلاقی، معنوی اور روحانی عروج اور تضرع و خشوع مادی زندگی کی پیش رفت کے ہمراہ ہے۔ مختلف ممالک کے بہت سے لوگ آج اسلامی جمہوریہ ایران کے اس زاویہ نگاہ کو پسند کرتے ہیں۔ اب اسلامی تمدن وجود ملانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔
کسی بھی تمدن کی ایک نمایاں خصوصیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ایران پر 8 سالہ جنگ مسلط کر دی گئی اور تب سے اب تک اس پر وسیع پیمانے پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے 10% علمی ترقی کے ساتھ عالمی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران عالمی سطح پر 4th نمبر پر ہے، جبکہ ایرو اسپیس، ایٹمی ٹیکنالوجی، اسٹیم سیلز، میڈیکل اور پیچیدہ فوجی ہتھیاروں، خصوصاً میزائل اور ڈرون کی تیاری کے میدانوں میں دنیا کے معدود چند ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اس حیرت انگیز ترقی کی وجہ ایران میں موجود ان کا مناسب اور وسیع انفراسٹرکچر ہے۔ گزشتہ 42 برسوں کے دوران ایران میں حصول علم کا ماحول پایا جاتا رہا ہے اور لوگوں، خصوصاً جوانوں میں علم کا بہت شوق پیدا ہوا ہے۔ خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور سینکڑوں یونیورسٹیز میں تقریباً 40 لاکھ اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی موجودگی کی وجہ سے ایران مختلف علمی میدانوں میں تجربہ کار ماہرین کی خدمات سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی ترقی کی رفتار زیادہ تیز ہو جائے گی اور یہ چیز مختلف شعبوں میں مزید ترقی و پیش رفت پر منتج ہوگی۔
جہاں سامعین، عموماً تمدنوں کو خارجی خطرات لاحق ہوتے ہیں اور وہ فوجی حملوں کے باعث کمزور یا بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اسلامی تمدن کو یورپ کی صلیبی جنگوں سے بہت نقصان پہنچا۔ تقریباً اسی زمانے میں مشرق سے اسے منگولوں کے حملے سے بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ نئے اسلامی تمدن کو وجود میں لانے کے دعوے دار کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کو مختلف خطرات، حتیٰ دشمنوں کے فوجی حملوں کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ اسی وجہ سے ایران کی فورسز کو اس طرح منظم کیا گیا ہے کہ وہ ملک اور اسلامی تمدن کے دفاع کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہیں، کیونکہ دوسروں پر انحصار کرنے والا کمزور ملک عظیم تمدن وجود میں نہیں لا سکتا اور نہ ہی اسے پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک اہم نقطہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ مغربی تمدن اور بعض سابقہ تمدنوں کے برخلاف جدید اسلامی تمدن کو پروان چڑھانے اور اسے پھیلانے کی بنیاد کشور کشائی اور دوسروں کی سرزمینوں پر قبضہ کرنے پر استوار نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد ایک ایسی الہی ثقافت پر استوار ہے جو عوام اور انسانی معاشروں کے افکار و نظریات کو متاثر کرتے ہوئے اپنا راستہ ہموار کرتی ہے۔ ایران کے خلاف مغرب کی وسیع تشہیراتی مہم کی وجہ بھی یہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اسلامی تمدن کے مقاصد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید فرمائی ہے کہ تمدن ایک نئی فکر کی بنیاد پر انسان اور انسانیت کے مسائل سے متعلق ایک نیا زاویہ نگاہ اور انسانیت کی مشکلات کا حل ہے۔ ایک ایسی نئی زبان ہے جسے مختلف معاشروں کے محروم طبقات اور نئی نسل کے قلوب سمجھتے اور اس کا ادراک رکھتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر،
جی ہاں سامعین کرام، اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما جس طرح اس نظام کو انسانیت کے نجات دہندہ حضرت امام زمانہ کے ظہور کا پیش خیمہ جانتے ہیں، اسی طرح آپ کے ظہور کے زمانے میں ہمگیر اور مکمل اسلامی تمدن کو بھی ممکن سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت انقلاب کا دوسرا مرحلہ نامی اعلامیے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت امام زمانہ کے زمانے ظہور میں عالمی امن، عدل، مانویت اور بھائی چارے کی بدولت سائنس اور ٹیکنالوجی اور لوگوں کا فہم بلند ترین درجے پر پہنچ جائے گا اور وہ بہترین آسائش و سکون سے ہمکنار ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے ساتھ عقیدت رکھنے والے آپ تمام سامعین کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اپنے اہداف کے حصول میں اس انقلاب کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائیں۔
جی ہاں، ہماری جانب سے بھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اور جشن آزادی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ سامین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری، امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں واپسی کا آغاز کرنا ہوگا، غیر ملکی سفرا سے ملاقات میں صدر روحانی کا واضح اعلان۔ اردن نے اسرائیل حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے گھروں کے نداب کی مذمت کی۔ اور روزنامہ گارڈین، کورونا کے دوران سفر کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال تک جیل ہو سکتی ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، اگر امریکیوں کو سزا نہ دی گئی تو جرائم کرتے رہیں گے، ابراہیم رئیسی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی نے اپنے عراقی ہم منصب سے گفتگو میں استقامتی محاذ کے کمانڈروں کے قتل کے معاملے پر قانونی کارروائی اور امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف وارنٹ جاری کیے جانے کی قدردانی کی۔ آیت اللہ رئیسی نے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو بخوبی علم ہے کہ اگر امریکیوں کے اس جرم کے لیے سزا نہیں دی گئی تو ان میں عراق ہی نہیں بلکہ دیگر ملکوں میں بھی اس طرح کے جرائم کی جرات پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قانونی ماہرین اور عدلیہ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ مجرم کو بار بار جرم کرنے سے روکنے کا ایک اہم اور مؤثر طریقہ اسے سزا دینا ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سزا دینا مشکل ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ عنقریب سزا دی جائے گی۔ رائے لیوم، پینٹاگون نے ٹرمپ کا فیصلہ بدلا، شام میں امریکی فوجی تیل کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ شام میں تعینات امریکی فوجی اس ملک کے تیل کے تحفظ کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ اس کی واحد ذمہ داری داعش سے مقابلہ ہے۔ اس طرح سے پینٹاگون نے شام میں تعینات امریکی فوجیوں کی ذمہ داریوں کو بدل دیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمال مشرقی شام میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 900 ہے اور وہ وہاں داعش کے خلاف چلنے والے مشن کے لیے ہیں، اور وہاں ان کی موجودگی کی یہی وجہ ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ کی سابق حکومت اور موجودہ حکومت کے درمیان اسٹریٹجک فرق کو واضح کرتا ہے۔ شمال مشرقی شام میں موجود اکثر تیل کے کنوؤں پر حکومت کا قبضہ نہیں ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ دا ہندو، اتراکھنڈ گلیشیئر سانحہ 197 اب بھی لاپتہ۔ ڈیلی پاکستان، وفاقی کابینہ کا تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے پر ملازمین کا قلم چھوڑ ہڑتال، ڈی چوک پر دھرنے کا اعلان۔ اور روزنامہ نوائے وقت، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا BRT پشاور کا سفر، شہریوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، اسٹیبلشمنٹ ماضی کی غلطیاں مانیں، ہمیں الف بے نہ پڑھائیں، کچی گولیاں نہ کھیلیں، سیاست سیکھنی ہے تو ہماری شاگردی میں آئیں، فضل الرحمان۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 26 مارچ کو قافلے ملک سے پنڈی اور اسلام آباد روانہ ہوں گے، جس میں ٹھاٹھے مارتا ہوا عوام کا سمندر حکومت کو بہا لے جائے گا۔ حیدرآباد میں PDM کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ماضی کی غلطیاں مانیں، ہمیں الف بے نہ پڑھائیں، کچی گولیاں نہیں کھیلیں، سیاست سیکھنی ہے تو ہماری شاگردی میں آئیں۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن کے لیے حکومت دھاندلی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مارچ میں مارچ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملک میں صدارتی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، ملک کو آئین کو مطابق چلانا ہے، جہاں پر عوامی مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ PDM نظام کی تبدیلی چاہتی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے رہنما سینیٹر جہان زیب جمال الدینی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ PDM کی قیادت بلوچستان کے عوام کی داد رسی اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے پوری طور پر توجہ دیں گے۔ روزنامہ سیاست، اسد الدین اویسی نے کہا، حکومت CAA کے قواعد بنائے گی تو ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ اخبار لکھتا ہے، آئی ایم ایم کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے منگل کے روز لوک سبھا میں کہا کہ ملک میں احتجاج ہوتا رہے گا اور حکومت شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کے قواعد جمع وضع کرے گی، جس کے بعد لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر آئیں گے۔ صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر ایوان میں جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندولن جیوی اور پرجیوی جیسے الفاظ استعمال کیے، لیکن اس میں برائی کیا ہے اور یہ تحریکیں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک آندولن جیوی ہوں، کھل کر بول رہا ہوں، حکومت سے ایک قانون بنائے گی تو دوبارہ ہم لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی: اسلامی انقلاب زندہ ہے اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، پاسداران انقلاب اسلامی کا بیان۔ فارس نیوز ایجنسی: عدلیہ کے سربراہ کا دورہ عراق، عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اور الفرات نیوز ایجنسی: سعودی وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب کو ریاض دورے کی دعوت دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ارنا: پورا ایران اسلامی مختلف قسم کی داستان رقم کر رہا ہے۔ ہمیشہ میدان عمل میں سرگرم رہنے والے ایرانی عوام اس سال اسلامی انقلاب کی آزادی کی سالگرہ کا جشن صحیح اصولوں کے خیال رکھتے ہوئے مختلف انداز میں منا رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ یقیناً ہماری قوم کے دل و دماغ میں باقی رہے گی، کیونکہ پورے ایران کے عوام اس بار اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ بالکل الگ انداز میں منا رہے ہیں۔ ایرانی عوام ہمیشہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ پیدل مارچ کر کے اور ریلیاں نکال کر مناتے رہے ہیں۔ تاہم اس سال کرونا کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ اور صحیح اصولوں پر توجہ کے ساتھ یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ ایرانی عوام اس بار دو طرح سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ منا رہے ہیں، ایک تو سائبر اسپیس میں جہاں سوشل میڈیا پر ایرانی وسیع پیمانے پر جشن منا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایرانی عوام معینہ راستوں پر موٹر سائیکلوں اور کاروں میں بیٹھ کر جلوس نکال رہے تھے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے جشن میں کار ریلی میں سب سے زیادہ اچھی طرح سجائی گئی کار کو انعام دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ البراسا نیوز ایجنسی: عراقی شیعہ مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جاتا اگر ایران توجہ نہ دیتا۔ یہاں پر ہم ایک بہت ہی تلخ حقیقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں شیعہ سنی اتحاد ہی نہیں، ان کا باہمی اور اندرونی اتحاد بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں۔ سنی مسلمان مشرقی مغربی خیموں میں بٹے ہیں اور کچھ لوگ شمالی اور جنوبی خیموں میں بھی ہیں۔ شیعہ مسلمان دو دھڑوں میں تقسیم ہیں، ایک دھڑا تو ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے جبکہ دوسرا بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ اگر اسلامی جمہوریہ ایران نے اس کا ساتھ نہ پکڑا ہوتا، وہ ایک معذور عزم میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ذرا توجہ دیں، موجودہ دونوں دھڑے اگر اسی طرح سے رہے تو پھر انہیں بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے باہمی اتحاد بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح خود بھی دشمن سے مقابلے کی تیاری کرنا چاہیے، اور حالانکہ ایران اس وقت بہت طاقتور ہے لیکن پھر بھی اپنا سارا بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ رویٹرز: سینیٹروں نے ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے حق میں ووٹنگ کی۔ اسپوٹنک نیوز ایجنسی: ایران دو برسوں میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، اسرائیلی خفیہ عہدیدار۔ اے اے نیوز ایجنسی: اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میانمار پر خصوصی سیشن کا انعقاد کرے گی۔ اور اب ملاحظہ فرمائیے نیوز ایجنسیوں کی خبروں کی تفصیلات۔ یو این آئی پارلیمنٹ قانون بنانے کا مقام ہے، ناکام ہونے سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا آزاد۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف غلام نبی آزاد نے منگل کے روز کہا کہ پارلیمنٹ میں ممبران کو اپنی مخالفت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کی جگہ ہے اور اس میں ناکام رہنے سے اس پر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ مسٹر آزاد نے ایوان میں اپنی الوداعی تقریر کے بعد کہا کہ عوامی زندگی کے 41 سال اب تک جدوجہد سے بھرپور رہا ہے۔ انہوں نے مشکلات پر قابو پانے کے لیے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد سے تحریک حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پارلیمنٹ میں مختلف جماعتوں کے مابین تعطل پیدا ہوتا ہے تو دونوں فریقوں کو سوچنا چاہیے کہ پارلیمنٹ قانون بنانے کے لیے ہے۔ اگر پارلیمنٹ اس کام میں ناکام رہا تو لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ممبران اپنی مخالفت کرنی چاہیے، بلکہ پارلیمنٹ کا کام کاج بھی ہونا چاہیے. جیو اردو, حکومت کی گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ بھارتی نژاد امریکی فریض زکریا کا شمار امریکہ کے چوٹی کے تجزیہ کاروں میں ہوتا ہے. سی این این پر جی پی ایس کے نام سے ایسا پروگرام پیش کرتے ہیں جو امریکہ میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے پروگراموں میں شمار ہوتا ہے. فریض زکریا لکھتے ہیں کہ کرونا کی وبا اور اس کے اثرات کا دوسرا سبق یہ ہے کہ حکومت کی مقدار یا سائز نہیں بلکہ کوالٹی اہم ہے. فریض زکریا کے اس تجزیے کے تناظر میں پاکستان کو دیکھ لیجئے تو صورتحال بڑی تشویشناک نظر آتی ہے. اگر امریکہ جیسا سپر پاور اپنے نظام میں ان چند خامیوں کی وجہ سے بحرانوں یا قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پاکستان جیسا قرضوں میں جکڑا ہوا غریب ملک کیسے کر سکتا ہے جہاں یہ سب خامیاں بدرجہ حتم موجود ہیں. امریکی حکومت کی ناکامی کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ مرکز ریاستوں اور مقامی حکومتوں میں ہم آہنگی نہیں تھی اور طاقت کے کئی مراکز موجود تھے. اب ان دنوں پاکستان میں طاقت کئی مراکز میں تقسیم ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس ناکامی کا ذمہ دار کون ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا اور آخری پروگرام اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہے. اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور اعمال کو میزان میں تولے جانے کی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قیامت میں انسان کی حسرت و پشیمانی کے مسئلے پر بھی گفتگو کریں گے. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے. سامعین, جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا کہ قیامت کے مواقف میں سے ایک انسان کے اعمال کے حساب و کتاب کا مسئلہ ہے. اس دن اصل حساب کرنے والا خدا ہوگا اور اس کا حساب انتہائی دقیق اور عادلانہ ہوگا. روایات میں آیا ہے کہ قیامت میں انسان اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اسے اس کی عمر, جوانی, مال و ثروت اور ولایت و محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمام انسان اپنی زندگی اور سماجی تعلقات میں ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں کہ جسے اصطلاح میں حق الناس کہا جاتا ہے. فطری طور پر میاں اور بیوی, والدین اور بچوں, رشتہ داروں اور قرابت داروں, دوست و احباب, دولت مند اور غریب و فقیر, شہری اور دیگر صنفوں اور طبقوں کے افراد کے ایک دوسرے کی نسبت سے کچھ حقوق اور فرائض ہیں اور ان حقوق کی رعایت کرنا ایک سماجی, اخلاقی اور قانونی فریضہ ہے. ان حقوق کو ضائع اور پامال کرنا جرم اور گناہ شمار ہوتا ہے اور قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا. در حقیقت قیامت کا ایک دشوار ترین مرحلہ ان حقوق کی ادائیگی کے بارے میں حساب و کتاب کا ہے کہ جسے افراد کو اپنے ہم صنفوں کے بارے میں انجام دینا چاہیے. سامعین, خداوند عالم قیامت کے دن حساب و کتاب میں انتہائی دقت کے ساتھ لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا اور دوسروں کے پامال شدہ حقوق کی جانب سے بالکل چشم پوشی نہیں کرے گا مگر یہ کہ جن کے حقوق پامال کیے گئے ہیں وہ رضایت دیں اور اپنی شکایتوں سے منصرف ہو جائیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص قصاص سے ڈرتا ہے وہ لوگوں پر ستم سے پرہیز کرتا ہے. اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی روایات میں بھی نقل ہوا ہے کہ مقروض کو قیامت میں حاضر کیا جائے گا اور وہ وحشت زدہ اور پریشان حال ہوگا. اگر اس نے نیکیاں کی ہوں گی تو وہ اس سے لے کر قرض دینے والے شخص کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی, اور اگر مقروض شخص کے نام اعمال نیکیاں نہیں ہوں گی تو قرض دینے والے کی گناہوں کو مقروض کے کھاتے میں ڈال دیں گے تاکہ قرض دینے والے کا بوجھ ہلکا اور مقروض کا گناہ کا بوجھ مزید سنگین ہو جائے. حق الناس کا تعلق ممکن ہے مال سے ہو، جیسے کوئی شخص لوگوں کا مقروض ہو یا اس نے لوگوں کی اموال اور ثروت کو نقصان پہنچایا ہو، یا پھر ممکن ہے کہ یہ حقوق غیر مال سے متعلق ہوں، جیسے لوگوں کو آزار و تکلیف پہنچائی ہو یا ان پر تہمت لگائی اور جھوٹ باندھا ہو یا غیبت کی ہو یا پھر دوسروں کی آبرو ریزی کی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت میں ایک شخص کو حساب کتاب کے لیے خدا کے حضور میں لایا جائے گا اور اس کے نامۂ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ جب وہ اپنے نامۂ اعمال پر نظر ڈالے گا اور اس میں کوئی نیک کام نہیں دیکھے گا تو کہے گا، پروردگارہ، یہ ہمارا نامۂ اعمال نہیں ہے کیونکہ میں اس میں کوئی عمل خیر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اسے جواب ملے گا، تم نے جو دوسروں کی غیبت کی تھی اور ان کو برا بھلا کہا تھا تو تمہارے نیک اعمال اس غیبت کرنے والے شخص کے کھاتے میں چلے گئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے شخص کو حاضر کریں گے اور اس کا نامۂ اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے، اور جب وہ اپنے نامۂ اعمال کو دیکھے گا تو اس میں بہت زیادہ نیکیاں اور عبادتیں ہوں گی کہ جو اس نے انجام نہیں دی ہوں گی۔ تو وہ سوال کرے گا، خدایا، یہ ہمارا نامۂ عمل نہیں ہے کیونکہ اس میں سے بعض ایسے نیک عمل ہیں جو میں نے انجام ہی نہیں دیے ہیں۔ تو جواب ملے گا، یہ اس کی عبادتیں ہیں کہ جس نے تیری غیبت کی تھی، اس کے نامۂ اعمال سے حذف کر کے تیرے نامۂ اعمال میں درج کر دی گئی ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے انفرادی اور سماجی تعلقات میں لوگوں کے حقوق پر توجہ دے اور اس سے غفلت نہ کریں، اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور باہمی روابط اس طرح سے رکھے کہ کسی کا حق پر تجاوز نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے اور تجاوز کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ قیامت میں اس حوالے سے دقیق حساب لے گا۔ سامعین، قیامت میں کہ جو انسان کے لیے تقدیر ساز دن ہے، انسانوں کے لیے مختلف حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان حالات میں سے ایک اپنے اعمال کے بارے میں انسانوں کی گہری حسرت و پشیمانی ہے۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک یوم الحسرت یعنی روز حسرت ہے، اور اس دن کو حسرت و پشیمانی کے دن کا نام دینا چاہیے۔ سورہ مریم کی آیت 39 میں یوم حسرت کی جانب اس طرح سے اشارہ کیا گیا ہے، اور اے رسول، آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں۔ اس عظیم دن میں انسان کا سراپا وجود حسرت و ندامت میں ڈوب جائے گا۔ اس دن نیک اعمال انجام دینے والے افراد بھی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں اور زیادہ بہتر اور اچھے کام انجام دے دیے ہوتے، اور برے افراد تو اندوہ اور حسرت میں مبتلا ہوں گے ہی، اس لیے کہ اس دن پردے کنارے ہٹ جائیں گے اور ان پر یہ واضح اور آشکار ہو جائے گا کہ وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ سامعین، بلا شبہ کافر اور ظالم افراد قیامت کا منظر دیکھ کر اور اس دن حساب کتاب کا طریقہ کار دیکھ کر انتہائی آشفتہ خاطر اور پریشان حال ہوں گے۔ پرانی آیات میں ان افراد کی حسرت و ندامت کو خود ان کی زبان سے بیان کیا گیا ہے کہ جو نقصان میں ہوں گے اور ان کے لیے قابل واپسی راستہ نہیں ہوگا۔ ان آیات میں سے بعض کی جانب ہم یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ زمر کی آیات 54-56 تک میں ارشاد ہو رہا ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت 12 میں بھی مجرموں کی سرنوشت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ قیامت میں بارگاہ پروردگار میں سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے، پروردگارہ، تو نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے سب دیکھ لیا اور سن لیا اور یہ درک کر لیا کہ تیرے پیغمبروں کا فرمایا حق تھا، اب ہمیں دوبارہ واپس کر دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والوں میں ہیں۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت 40 میں ارشاد ہو رہا ہے، بے شک ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن آدمی وہ کمائی دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہوگی، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں خاک ہوتا۔ جی ہاں، انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، ظلم و فساد کے نتیجے میں قیامت میں اس حد تک سختی اور مشکل میں گرفتار ہوگا کہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میں خاک ہو گیا ہوتا اور ہرگز زندہ نہ ہوتا۔ سورہ شورا کی آیت 44 میں بھی ذکر ہو رہا ہے، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے، اور تم دیکھو گے کہ ظالمین عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ بلا شبہ اس دن ظالموں کی فریاد اور استغاثہ بلند ہوگی، اور وہ کسی رائے فرار اور نجات کی تلاش میں بھٹکیں گے، لیکن ان کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی۔ البتہ قیامت میں شروع میں تو مجرمین اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے، کیونکہ اپنی پشیمانی کا اظہار ان کے لیے مزید رسوائی کا سبب بنے گا، لیکن رفتہ رفتہ پردے ہٹ جائیں گے اور ان کے اعمال ان کی نگاہوں کے سامنے مجسم ہو جائیں گے، اور شکایت کرنے والے اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس وقت سب کچھ برملا ہو جائے گا اور کچھ بھی چھپانے کے لیے باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس وقت مجرمین آشکارا اور بلند آواز سے اپنی پشیمانی کا اظہار کرنے لگیں گے۔ سامعین، قیامت میں افراد اپنی غلط کارکردگی اور برے اعمال کے سبب بہت زیادہ حسرت و اندوہ سے دوچار ہوں گے۔ فاسد و ستمگر رہنماؤں کے پیروکار وہ افراد کے جو رسالت پیغمبر کا انکار کریں گے، جاہل و گناہکار افراد، اور اسی طرح وہ افراد جنہوں نے ناجائز طریقے سے مال و ثروت اکٹھا کیا ہے، وہ سب حسرت و پشیمانی کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ جو افراد قیامت میں شدت سے حسرت زدہ اور پشیمان ہوں گے، وہ افراد ہوں گے کہ جو دنیا میں اہل باطل اور برے اور نااہل دوستوں کے ساتھ ہم نشی ہوں گے اور معاشرت کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیات 27 سے 29 تک میں اس گروہ کے انسانوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے ہی۔ جی ہاں، اس دن ظالم انسان اس دنیا میں افسوس کرے گا اور حسرت و اندوہ کی شدت سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا، وائے ہو مجھ پر، کاش کہ میں نے فلاں گمراہ شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اور آج مجھے اس کی دوستی کے سبب اس بدبختی اور فلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں خواب غفلت سے بیدار ہو گیا تھا اور راہ سعادت پا چکا تھا، اور عنقریب تھا کہ ابدی خوشبختی تک پہنچ جاؤں، تاہم میرا بے ایمان دوست مجھے بیرا روی کی جانب لے گیا اور بدبختی کے گرداب میں دھسا دیا۔ سامعین، بلا شبہ اچھی ہم نشینی اور دوست انسان کی شخصیت میں مؤثر عوامل شمار ہوتے ہیں۔ انسان خواستہ یا ناخواستہ طور پر اثر قبول کرنے والا ہے، اور اپنی خوبیوں اور افکار و عقائد کا اہم حصہ دوستوں کے ساتھ انس و معاشرت کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر، دوست انسان کی خوشبختی یا بدبختی میں اہم کردار کا حامل ہوتا ہے، اور اسے وہ تباہی اور ہلاکت تک بھی لے جا سکتا ہے، یا پھر اسے نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ انسان ممکن ہے کہ سعادت کی منزل کو پالے، لیکن برے دوست کی جانب سے پیدا کردہ شیطانی وسوسہ اس کے مستقبل کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور آخر کار اس کے لیے برے حالات رقم کر سکتا ہے۔ جو باتیں ہم نے ذکر کی، اس کے علاوہ دیگر افراد بھی ہیں کہ جو قیامت میں حسرت و اندوہ میں مبتلا ہوں گے۔ مثال کے طور پر وہ افراد کے جو اپنے کلام و بیان میں عدالت کا دام بھرتے ہیں لیکن عمل میں عدالت کے پابند نہیں ہیں، یا وہ افراد کے جو بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، اسی طرح وہ افراد کے جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور اس سے بے توجہی برتتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام افراد قیامت میں بہت زیادہ حسرت و پشیمانی میں ہوں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
علم کا سلسلہ دے رہا ہے صدا, یہ ہمارے اماموں کی میراث ہے, ہے یہی ابتدا ہے یہی انتہا. نوجوانوں اٹھو, نوجوانوں اٹھو.
آدمی کس قدر صاحب زر سہی,
دنیا کی نظروں میں برتر سہی,
علم سے کچھ تعلق نہیں ہے اگر, اس کا فکر امامت سے کیا رابطہ. علم وہ جو درِ مصطفیٰ سے ملا, در حقیقت اسی علم کی روشنی ہے ہمارے لیے مشعلِ ارتقا. علم آلِ نبی دین حق کی زبان, ہم اگر اس کی جانب سے غافل ہوئے, پھر زمانے میں ممکن نہیں ہے بقا. ایک خزینہ دیا علم کی شان نے,
پکارا ہے قرآن نے,
ہادیوں کا سبق انبیاء کا شرح, اہل بیت نبی کا یہی راستہ. نبی سے چلا پھر علی کو ملا,
چلا ہروتی کو ملا,
روح نہج البلاغہ یہی علم ہے, ایسی علم سے منزلوں کا پتہ. ان کو ملتی ہے اس علم سے برتری,
کردار بری گزری,
جن کی سیرت میں سلمان کی شان ہو, جن کے جذبوں میں میسم کا ہو دبدبا. کے وارث وہی عالم دین ہے, جن کے الفاظ میں ہے پیام وفا, جن کے کردار میں جذبہ کربلا. دیکھ لو دہر میں در بدر کون ہے, اس سفر میں اگر ہم سفر علم ہو راستے مختصر ہوں بامرے خدا, علم کی ہر طرح سے وضاحت بھی کی, اون ٹپکتا رہا وقت کی دھوپ میں, علم آیات کا اس نے جاری رکھا, دانیال اس جہاں میں صدی در صدی
روشنی علم ہی بندگی,
علم کے در پہ جس نے جھکا دی جبی اس کے سجدوں کو چومے گارش اولا,
oh,